السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آیت نمبر 151. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. 151. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. آپ ان سے کہیے، قل کہہ دیجئے، تعالوا آؤ، اتل میں پڑھ سناؤں، ما حرم ربكم کیا کچھ حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ اللہ تشرکو کہ کسی تم شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بہی شیئن کچھ بھی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ ان سے کہیے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو. جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زبردستی کسی کا نر، کسی کا مادہ، کہیں اس کا بچہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے کیا خود ساختہ پابندی اپنے اوپر لگا لی، اور خود کیوں شریعت سازی کرنے لگے، خود کیوں حلال اور حرام کو اپنے اوپر خود سے بنا لیا اور اس پر پابندی لگا دی. آؤ کیا چیز صحیح ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھ سنائیے ان کو، کیونکہ وہی نازل ہو رہی تھی نا، وہی کے ذریعے سے بتایا جا رہا تھا. یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں اور کچھ ملتا جلتا سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے. بالکل سیم ملتا جلتا مضمون بنی اسرائیل میں ہے اور سورہ انعام میں بھی دیا گیا ہے. دیکھا جائے تو قرآن میں کچھ ہی باتیں ہیں جن کو منع کیا گیا ہے، باقی کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں. خاص طور سے یہاں پر کہا گیا کہ اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے. سب سے پہلی جو بات کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں اہل عرب کس قسم کا شرک کرتے تھے، تو تین قسم کے شرک ہمیں ملتے ہیں اور یہ شرک آج بھی پائے جاتے ہیں. یعنی نہ اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، اور نہ ہی اس کے حقوق میں. تو یہ مین دیکھا جائے تو تین اقسام ہمیں ملتی ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات. جب شرک فی العبادات اگر آپ دیکھیں تو اسی میں پھر وہ حقوق کی بھی بات ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے حق ہے وہ اللہ کو نہ دینا، بندوں کو دے دینا. اس پر امام ابن تیمیہ اور پہلے کے جو علماء کرام گزرے انہوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور عقیدہ ثلاثہ کے نام سے، یہ عقیدہ واسطیہ کے نام سے یہ کتابیں مشہور ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تین جو بڑی قسمیں ہیں شرک کے، شرک فی الذات. شرک فی الذات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی ذات میں یا پھر اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا، جیسے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل کو اللہ کی نسل بنا دیا تھا نعوذ باللہ، اور ان سے جوڑ دیا تھا. یہود نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. یہودیوں کے عقیدے کے مطابق عزیر علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ اللہ حلول کر گیا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ تھا. تو یہ شرک فی الذات ہوا کہ اللہ کی ذات ہی میں شرک کرنا. شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسری ہستی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، یعنی جو کسی کی بگڑی بنا بھی سکتا ہو اور مشکلات میں پھنسا بھی سکتا ہو، یا پھر کسی کو ویسی سمیع بصیر عالم الغیب سمجھنا جبکہ صرف اور صرف یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، یا اس کو حاضر اور ناظر سمجھنا، یا اس کو کسی چیز کا اختیار دے دینا کہ وہ فلاں کے پاس پورا اختیار ہے، تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ شرک کی قسم بھی اس زمانے میں عام تھی اور یہ آج بھی بہت زیادہ عام ہے۔ تو یہ شرک فی صفات ہوئی۔ شرک فی صفات کیا ہوئی؟ کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس میں دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرایا جائے، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھا جائے، کوئی کسی کے بارے میں سمجھا جائے کہ فلاں ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ کام جو بگڑ گیا فلاں پیر کے پاس، فلاں قبر والوں کے پاس چلے جاؤ، وہ کام سدھار دیں گے۔ تو یہ شرک فی صفات ہوا۔ تیسرا شرک فی العبادات، وہ یہ تھا کہ جس ہستی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھا جاتا ہو اس کو پکارا بھی جائے، فریاد کے طور پر اس کے لیے قربانی اور نظر و نیاز بھی دی جائے، اس کی پرستش اور تعظیم بھی کی جائے، یا اسی طرح سے اس کی تعظیم کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ تو یہ شرک فی العبادات ہوا۔ اور جیسے قبروں کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، یا کسی انسانوں کے آگے جھکنا، یہ سب بھی کیا، کیونکہ سجدہ کس کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ کی عبادات میں کسی اور کو شریک کر لینا، کسی اور کو پکارنا، یہ سب شرک فی العبادات میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ پہلا حکم جو دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آپ کو پہلے بھی ایک مثال سے بات سمجھائی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ بھاگ کر لپٹ کر آ کر کسی اور عورت سے ملے، کسی اور خاتون کو گلے لگائے، اس کو ماں کہے، اس کی ماں کھانا بنائے، اس کی ماں اس کے لیے قربانیاں دے، اور وہ بچہ کسی اور کے پاس جا کر گود میں بیٹھ جائے، یا دوسرے کی تعریف کرے کہ آپ کتنی اچھی ہیں، ماں کو کیسے لگے گا آپ بتائیے؟ تو ایک ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ کسی اور کو ماں کہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا کہ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، سب کچھ خلاق ہے وہ، سبحان اللہ، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، مشکلوں کو دور کرتا ہے، مصائب سے بچاتا ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، موت دینے والا بھی وہ ہے، اور پھر انسان کسی اور کے آگے جھکے، کسی اور کو اپنا سب کچھ تسلیم کرے، کسی اور کو اپنا آقا بنائے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہو گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب کچھ معاف ہے۔ حدیث، کئی احادیث ہمیں مل جائیں گی، پیچھے گزر چکی ہیں اس ٹاپک پر احادیث، کہ میرا بندہ مجھ سے کتنے بھی گناہوں کے ساتھ ملے، اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لاتا ہے، لیکن اگر اس نے شرک نہ کیا ہوگا تو میں اسے معاف کر دوں گا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو پھر اس کے لیے معافی ہی نہیں ہے، کیونکہ شرک کو ان شرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، کہ بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلا حکم یہ دیا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ مضمون بھی ہم سورہ بقرہ میں اور بعد میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے؟ اس کی تاکید ہمیں قرآن میں بہت زیادہ ملتی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ لقمان میں ہے۔ دیکھا جائے سورہ لقمان میں تو کیا کہا گیا ہے کہ اپنے والدین سے ان کو اف تک نہ کہو، افل لہما ولا تنہرہما، کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان سے تیزی سے بات نہ کرو، نرمی سے بات کرو، کندھے جھکا کر بات کرو، جناح الذل کا لفظ آیا ہے کہ کندھے جھکا کر بات کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے نرمی سے بات کرو، پلٹا کر جواب نہ دو، تیزی سے جواب نہ دو، اور والدین ہی تمہاری جنت اور والدین ہی تمہاری دوزخ ہے۔ ایک نہیں کئی احادیث ہم کو مل جائیں گی اس بارے میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج برا سلوک کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ویسٹرن کنٹریز کی تو بات ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے ویسٹرن کنٹریز کو اپنا خدا بنا لیا ہے نعوذ باللہ. ہم ہر معاملے میں ان کی طرف جھکتے ہیں، جیسا وہ کر رہے ہیں ہم بھی ویسی کریں گے. ان کے یہاں پر اولڈ ہوم کی کثرت ہے، کثرت، کیونکہ ان کے یہاں پر تصور ہی نہیں ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو ہمارے ساتھ رکھا جائے. وہ تو کہتے تھے یہ تو ہماری زندگی میں انٹرفیئر کریں گے، ہمارے جو انجوائمنٹ ہے اس میں دخل اندازی کریں گے، ڈسٹرب کریں گے ہمیں. تو وہاں پر بوڑھے لوگوں کے لیے ایسے گھر بنا دیے گئے ہیں، خود گورنمنٹ کی طرف سے بھی، جو گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ تو پیسے بھی نہیں پے کر سکتے اولڈ ہوم میں رکھنے کے لیے. اب ان کا دیکھا دیکھی آج ہمارے یہاں پر بھی یہی تصور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیں والدین سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے خیر خواہ، لیکن جیسے ہی بیوی آتی ہے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں والدین کی طرف سے، جنہوں نے، کیونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنے؟ یہ والدین. ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ خالق ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے آپ کو نقصان سے درست کیا، بنایا، بہترین ساخت پر پیدائش کی، پھر اٹھا کر کھڑا کیا. لیکن یہ سارے حالات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کس کو بنایا تمہاری دیکھ ریکھ کرنے کا، تمہیں پروان چڑھانے کا؟ والدین بنے ذریعہ. تو کیا بات ہے یا کیا وجوہات ہیں کہ آج والدین کو ہی سب سے زیادہ ان کے تعلق سے بے حسی برتی جا رہی ہے؟ بیوی کے ماتھے پر شکن نہ آئے، شوہر یہ برداشت نہیں کرتا، بیوی کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ اچھا میں اگر والدین سے کوئی کمٹمنٹ کر رہا ہوں تو اس کی نظریں بیوی کی طرف بھی ہوتی ہیں. اچھا بیوی کے ماتھے پر بل تو نہیں پڑ رہے، پیشانی پر شکنیں تو نہیں آ رہی ہیں، اور وہیں وہ اپنی کمٹمنٹ ختم کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں میں آپ کو نہیں لے کر جا سکتا، آپ وہ فلاں بھائی کے پاس چلے جائیں نا، ان کے گھر رہیں تھوڑے دن، آپ کو تو معلوم ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب یہ میری بیوی بچوں کو دیکھے یا آپ کی خدمت کرے. ایک والدین آٹھ آٹھ اور دس دس بچوں کی پرورش کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک والدین کو، یعنی دونوں کو، یا پھر ایک والدہ اگر اکیلی ہے یا ایک والد اگر اکیلے ہیں تو وہ آٹھ بچے ایک والدہ کی پرورش نہیں کر سکتے، بھاری دوبھر ہو جاتے ہیں والدین. ایک کہتا ہے تم لے کے جاؤ، دوسرا کہتا ہے تم لے کے جاؤ ان کو اپنے گھر پہ. بےچارے والدین کو ایک طرح سے فٹ بال بنا دیا ہے. سچ میں آپ خود بتائیے کہ ایسے اگر وہ مسافروں کی طرح زندگی گزاریں گے، چند دن یہاں چند دن وہاں، کہاں ان کا دل لگے گا سکون سے؟ ہم پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم اچھا ایک مہینہ یہاں رہنے جائیں، ایک مہینہ وہاں رہنے جائیں. تو مکافات عمل سے ڈریں پلیز، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو. اور دنیا، یہ جو عقوق کے والدین ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دنیا میں ہی. آپ کو وہ چینی کہاوت پہلے سنائی تھی شاید کہانی، کہ والدین ایک دن تیاری کرتے ہیں اور ایک گاڑی خرید لاتے ہیں، ہاتھ گاڑی جس کو نیچے دو ویل لگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سسر، یعنی وہ عورت کے سسر یا وہ آدمی کے والد، دونوں پیروں سے معذور ہوتے ہیں، بہت خدمت کرنا پڑتی ہے ان کو ان کی. تو اب ان کو بہت مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کو دیکھیں یا ان کو دیکھیں. تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں دونوں رات میں بیٹھ کر کہ ان کو ہم پکنک کے بہانے لے جائیں گے، ان کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے. بیٹا بھی ضد کرتا ہے ساتھ میں چلنے کی، کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اب وہ لے جاتے ہیں گاڑی پر بٹھا کے ان کو، اور جنگل میں چھوڑ آتے ہیں. جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں والد سے کہ ہم ابھی آتے ہیں، آپ یہاں بیٹھیے ذرا. بیٹا کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہیں ساتھ چھوڑ جائیے. اس کو زبردستی واپس لیتے ہیں اور والد کو وہیں چھوڑ آتے ہیں. بچہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں چھوڑ دیا دادا کو؟ تو کہتے ہیں کہ اب ان کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کی خدمت کرنا، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، کوئی بھی ان کی دیکھ ریکھ کر لے گا، کوئی بھی لے کر چلا جائے گا ان کو. تو بچہ کہتے ہیں اچھا تو پھر دو منٹ رکیے، مجھے کچھ چیز لے کر آنے دیجیے. والدین کہتے ہیں اچھا تم کیا لانا چاہتے ہو؟ بچہ کہتے ہیں مجھے وہ گاڑی لانے دیجیے، جو آپ نے دو ویل کی گاڑی بنائی تھی جس میں لے کر آئے تھے، مجھے وہ گاڑی لانے دیجیے. تو ماں باپ پوچھتے کہ تم کیوں لانا چاہتے ہو، گاڑی کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ وہ کہتے کہ میں اس لیے وہ گاڑی سنبھال کے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے گا تو میں بھی اس کو اسی گاڑی میں لا کے چھوڑ دوں گا. تو یہ کہانی کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ ہم اپنا وقت بھول جاتے ہیں نا، ہم کو یاد نہیں رہتا کہ کل ہم پر بھی یہی وقت آنا ہے. آج اگر ہم اس حالت میں ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہیں، اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پیروں میں قوت دی ہے، جوانی کی حالت ہے، تو کل بڑھاپا بھی آنا ہے. جیسے آج ہمارے والدین بوڑھے ہوئے ہیں، کل ہم بھی بوڑھے ہوں گے، ہماری بھی اولاد ہے. والدین کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھے، والدین تو جنت ہیں، جنت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہاتھ میں دیا ہے ہمارے کہ ان کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ والدہ کو تو تین دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں، اس کے بعد پھر فرمایا تیری ماں، پھر چوتھے سے جب پوچھا تو کہا کہ تیرا باپ، اور پھر درجہ بدرجہ تمام رشتے دار۔ پھر والد کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ والد کی دعا اپنے بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہے، بارہا ہم پڑھتے ہیں، بارہا ہم پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی۔ آج میجورٹی ہمارے معاشرے کی کس جرم میں مبتلا ہے، ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم خود اپنا احتساب کریں کہ ہمارے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں تو کہیں ہم سے ان کے حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً ہر جگہ اپنے حقوق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، اچھا سلوک کرو۔ احسان انڈیا اپنے ہمارے لوگوں کا احسان نہیں، جس میں احسان جتانے کی بات آتی ہے، اچھے سلوک کی بات کی گئی ہے، حسن سلوک۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، املاق کی ڈر سے، رزق کی وجہ سے، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف فرمایا کہ تم کو بھی تو ہم دے رہے ہیں نا رزق، تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی ہم دیں گے، جب ہم تم کو دے رہے ہیں، تم بھوکے نہیں ہو، تمہیں اپنی اولاد کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ زمانے جاہلیت میں تین صورتیں تھیں قتل کی، ایک تو یا تو وہ بلی چڑھا دیتے تھے بتوں کے نام پر اولاد کو، دوسرا یا تو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا تو بیٹی ہوتی تو شرم اور آر کی وجہ سے، اگر بیٹا ہوتا تو رزق کے ڈر سے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ وہ نظریں مانتے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نظر مانی تھی، منتیں مانتے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم اپنا ایک بیٹا قربان کر دیں گے۔ تو یہاں پر ہر قسم کے قتل کو، کہ اپنی اولاد کے قتل کو تم رزق کے خوف سے، اس کے ڈر سے قتل نہ کر دو، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ یہ مضمون ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ رزق کے پیدا کرنے والے تم نہیں ہو، بلکہ رزق کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے قتل اولاد کا، یہ دراصل زیادہ کب بڑھا؟ پہلے زمانے جاہلیت میں تو تھا، لیکن بہت ہی کم پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ اور کیوں یہ ایسا معاملہ ہوا، اور قتل اولاد کو بڑا گناہ اسی لیے قرار دیا گیا؟ بخاری کی حدیث میں جو تین بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں، ہلاک کرنے والے گناہ، تو اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، قتل اولاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بڑے بڑے گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1834 سے 1766 سے 1834 مالتھس ایک شخص تھا جو ماہرین معاشیات میں اس کا شمار ہوتا تھا، برطانیہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے 1798 میں ایک کتاب اصول آبادی لکھی، اور یہ نظریہ پیش کیا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب سے پھیل رہی ہے، جیسے ہم پہاڑا پڑھتے ہیں نا کہ دو دونی چار، تو اس نے کہا کہ اس طرح سے جیومیٹری کے حساب سے 1, 2, 4, 8, 16 کی نسبت بڑھ رہی ہے، جبکہ جو وسائل ہیں، جو آمدنی ہے، جو رزق آ رہا ہے، وہ 1, 2, 3, 4, 5 کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے نظریے کے مطابق وہاں جو آبادی تھی، برطانیہ کی آبادی، تو اس نے یہ خطرہ خطرے کی پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اسی طرح سے بڑھتی رہی اور پیداوار کی یہی صورتحال رہی تو 50 سال کے اندر اندر برطانیہ مفلسی کا شکار ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ اس نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ انسانی پیدائش پر کنٹرول کیا جائے، برتھ کنٹرول، اور شادی میں کوشش کی جائے کہ جس قدر ہو سکے شادی کو دیر سے کیا جائے، شادی دیر سے کریں تاکہ بچے پیدا نہ ہوں۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس نظریے کو بری طرح سے ناکامی پیش آئی، بلکہ لوگ مالتھس کو جھوٹا مالتھس کہنے لگے، جھوٹا پیشن گو کہنے لگے کہ اس نے جو تجزیہ کیا تھا بالکل غلط تھا، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد برطانیہ میں ڈبل پیدائش ہونے لگی، یعنی رزق کی فراوانی ڈبل ہو گئی، دگنی ہو گئی، اور برطانیہ کی معاشی حالت پہلے سے کئی گنا زیادہ اچھی ہو گئی، تو لوگوں نے اس کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اب چونکہ یہ نظریہ جو پیش کر چکا تھا کہ شادی دیر سے کی جائے اور بچے پیدا نہ کیے جائیں، اس کے لیے پھر ایسے برتھ کنٹرول کی ایسی ادویات، ایسی چیزیں ایجاد کی گئیں، اور اس کو پھر معاشرے میں اتنا پھیلایا گیا۔ اب جو ترقی کے خواہشمند تھے، ظاہری ترقی کے خواہشمند لوگ، انہوں نے اس نظریے کو خوب لیا، اور دراصل ان کے نزدیک آبادی کو کنٹرول کرنا تو نہیں تھا، لیکن ان کی آزادی کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، یہ نظریہ ان کے سپورٹ کے لیے کام کر گیا، یعنی ان کو اس سے بہت سپورٹ ہو گیا کہ بے حیائی، فحاشی اور جتنے بھی برے کام کرنے تھے ان کو زنا سے ریلیٹڈ، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں کہ وہ لوگ بغیر شادی کے تعلقات رکھنا چاہتے تھے، آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے، مادر پدر آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور ان کا نظریہ تھا کہ کھاؤ پیو اور سکون اور لذت حاصل کرو۔ ان کے دل میں انہوں نے یہ نظریہ زمانے کے سامنے پیش کیا کہ انسان کو تین ہی چیزیں چاہیے، آرام، خوراک اور لذت، یعنی شہوات، جو اس کی فطری اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو شہوت کو رکھا ہے انسان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جائز طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے ان چیزوں کو قید کر دیا کہ اگر تمہیں یہ اپنی خواہشات پوری کرنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے اندر رکھ دی ہے، تو تم اس کو جائز طریقے سے حاصل کرو، نکاح کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کرو۔ لیکن اب یہ لوگ نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے، پابند ہونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نکاح میں پھر ذمہ داریاں بھی تھیں۔ اب ان کو تو شیطان کے بندے اور شیطان کے چیلے تھے، ان کو تو آزادی چاہیے تھا، اور اس میں سب سے بڑی راہ میں رکاوٹ تھی کہ جب یہ اگر آزادی سے اپنے ان خواہشات کو پورا کرتے تو بچے ان کی راہ کی رکاوٹ بن جاتے، بچے ہوں گے یا پھر لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو کیسا بچہ ہے، ولد الزنا اس کو کہیں گے۔ تو یہ چیز ان کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سپورٹیو ثابت ہوئی، مددگار ثابت ہوئی، کہ جتنے بھی معنی حمل، اسقاط حمل کے جو طریقے تھے، اس کو انہوں نے لے لیا، اور وہ آبادی کا جو نظریہ تھا وہ تو بالکل ایک طرف رہ گیا، اور پھر اس قدر اس تیزی سے زنا عام ہوا اور ابھی تک عام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے وہ چیزیں اویلیبل ہیں، ایسے معنی حمل، ادویات، ایسی چیزیں استعمال کرائی جاتی ہیں جس سے اب زنا ہی نہیں رہا۔ کیونکہ پہلے زمانے میں ڈر رہتا تھا نا لڑکا لڑکی کو کہ اگر یہ ایسا کام کریں گے، شیطانی فیل کریں گے، تو اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، پریگنینسی، کیا کریں گے پھر اس وقت؟ اس کو تو چھپا نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے، تو پھر ابارشن کے لیے نئی نئی مشینیں نکلیں، اس کے بعد اور ٹیبلٹس، کئی قسم کی چیزیں ہیں، نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ آبادی پر تو کنٹرول جیسا رکھنا چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، لیکن فحاشی بڑھتی چلی گئی، اور وہ نظریہ خود بخود غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا۔ ٹھیک ہے، اب صنعتی انقلاب کی وجہ سے خوب ترقی کی برطانیہ نے، اس لیے لوگوں نے جھوٹا پیشن گو مالتھس کو قرار دے دیا، کیونکہ برطانیہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ لیکن اب یہ اس نظریے کی بنا پر جو فحاشی بدکاری کی لعنت ساتھ میں آئی وہ باقی رہ گئی، اس کی وجہ سے جگہ جگہ ایسے بدکاری کے اڈے بن گئے، کسی کو کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا کہ اچھا یہ چیزیں استعمال کر لو، پریگنینسی ہوگی نہیں، کس کو پتا چلے گا کہ زنا کیا نہیں کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب کیا ہوا کہ اگر ہم تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر تو اتنے بچے نہ ہوتے تھے، چار بچے ہوتے تھے، لیکن اب ان طریقوں کو استعمال کر کے اگر کوئی شوہر اور بیوی بھی استعمال کرتے ہیں دوائیاں، تو بعض اوقات وہ دوائیاں اس قدر نقصان دہ ثابت ہوئیں کہ وہ دوائیاں بھی کھاتے رہو اور بچے بھی ساتھ میں ہو رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا اس کا، یعنی پریگنینسی کو روکنے کا کوئی اس میں خاص اثر نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے بچوں پر سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے گئے۔ جو بچے پیدا ہوئے، کچھ بچے اب نارمل، کچھ میں کچھ کمی رہ گئی، ماں کو پریشانی، ماں کے اندر نئے نئے بیماریاں جنم لینے لگی، یہ نقصانات اس کے ہو گئے۔ پھر ایسے ان نظریات کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے ایڈ بنائے گئے، اور پھر گورنمنٹ نے یہ طریقہ گورنمنٹ لیول پر اپنے اپنے ملکوں میں رائج کر دیا۔ خود مسلمان ممالک ایسے ہیں، کئی مسلمان ممالک، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، جہاں پر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ رول ہے کہ آپ اس سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی کہ جو ٹیچرز جتنے زیادہ پریگنینسی کو بند کرانے والے، یعنی بچے پیدا ہونے سے روکنے والے آپریشن کروائیں گے جس سے بچے پیدا نہ ہوں، تو جتنے زیادہ کیس وہ لائیں گے اتنا ان کا انکریمنٹ ہوتا چلا جائے گا، اور لوگ پیچھے پڑ گئے۔ مسلمان خود ہمارے کہ بار بار لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اچھا آپریشن کرا لو، آپریشن کرا لو بچے بند کرانے کا، کیونکہ ان کو کیس چاہیے تھا، ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا تھا اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا، زیادہ بچے والوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ ہائے اللہ، اتنے بچے، سات بچے ہیں آپ کے، ارے اللہ۔ یہ سوچ پیدا کی گئی کہ کم بچے ہوں گے تو گھرانہ خوشحال ہوگا، زیادہ بچے ہوں گے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اور ایڈورٹائز میں یہ جملے کہے گئے کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، ہم دو ہمارے دو، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ تو جو ترقی پذیر ممالک تھے، یعنی غریب ممالک میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان کو ویسٹرن کنٹریز نے اتنا سپورٹ کیا کہ ہم تم کو فری میں یہ مانع حمل کی ادویات دیتے ہیں، تمام وہ طریقے، چیزیں سب ہم بتاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی آئیں گے، تم آبادی پر کنٹرول کرو بس، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے، اور ہم ان کے آرام سے ان کے چال میں آ گئے۔ اب ہماری مسلمان خواتین بھی آرام سے کہتی ہیں کہ بچوں کی کھٹ کھٹ کون کرے، اور کون اس بچوں کو پیدا کرے، اور کون یہ بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈالے، بس دو ہی بچے تو دو ہی اچھے ہیں، اور یہی کانسیپٹ عام ہوتا گیا، بس دو بچوں تک محدود کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے، تو آپ نے اس میں اس پر کاری ضرب لگا دی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کروں گا، لہذا تم ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے زیادہ بچے ہو سکتے ہوں۔ تو یہ خاندانی منصوبہ بندی یا برتھ کنٹرول، اس کے لیے سرکاری محکمے قائم ہو گئے، اسے خوبصورت اور اچھے اچھے نام دیے جانے لگے۔ پہلے اس محکمے کا نام خاندانی منصوبہ بندی رکھا گیا، اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے محکمہ بہبود آبادی رکھ دیا گیا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہے نا، بہبود آبادی، یعنی آبادی کے فلاح کے لیے، آبادی کی ترقی کے لیے۔ تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہے اصل میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ گیا، تعیش عیش پرستی زیادہ عام ہو گئی، اور کم بچے ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں، زیادہ بچے ہوتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بچہ چلے باہر پڑھنے کے لیے چلا بھی گیا تو دوسرا بچہ والدین کے پاس ہوگا۔ اب کہا جاتا ہے کہ دہلی میں کئی بڑے بڑے گھر ایسے محل نما گھر ہیں، حویلیاں خالی ویران پڑی ہیں، کتے بھونکتے پھرتے ہیں اس میں، بڑے بوڑھے ماں باپ بس اس میں رہتے ہیں، اور سب کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں، والدین کی آنکھیں ترس گئی ہیں بچوں کے انتظار میں۔ ایک تو بچپن میں ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی، اور وہ اولاد بھی ایسی نافرمان کہ انہوں نے والدین کا خیال نہیں کیا۔ تو زیادہ بچے ہوتے تو کچھ والدین کے پاس رہتے، کچھ باہر جاتے، تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مفلسی کا ڈر شیطان ڈالتا ہے، یا انسان خود مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے، ابارشن کروا لیتا ہے، یا برتھ کنٹرول کے ذریعے سے اولاد ہونے ہی نہیں دیتا کہ بس ہم دو ہمارے دو، لیکن آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی ویسے پیدا کیے، اگر آبادی بڑھتی جاتی ہے تو وسائل بھی ویسے پیدا ہوتے جاتے ہیں. پہلے آپ کو معلوم تھا کہ اگر پانی نہیں آتا تو ٹیوب ویل وغیرہ نہیں تھا, لوگوں کو اپنے کھیتوں کو سینچنے کے لیے پانی لانے کے لیے خود سے پانی ڈالنا پڑتا تھا ہاتھوں سے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا کہ ٹیوب ویل, ایسی نئی نئی مشینیں ایجاد ہو گئیں کہ آپ پائپ لائن بچھائیں, بور ویل کریں, آپ کو تمام کھیتوں میں اور کھیتوں کو سیراب کر دیتا ہے پانی, فصل اور زیادہ. پہلے تو سال میں ایک ہی دفعہ یا دو ہی دفعہ فصل آتی تھی, اب تو انسان سال میں تین تین دفعہ اپنے کھیتوں سے فصل نکالتا ہے. دوسری بات, پہلے زمینوں کو اس طرح سے کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت تھی, سینچنے کے لیے, اس کو صحیح کرنے کے لیے. اب تو ہل چلاتے ہیں, مشینوں سے کام ہو جاتا ہے, پچاس پچاس انسان کا کام ایک مشین, ایک ٹریکٹر, ایک ہل کر لیتا ہے. کتنی آسانی ہو گئی. آج پوری دنیا میں ہزاروں نہیں کروڑوں ایکڑ اراضی خالی پڑی ہوئی ہے, خالی, جہاں پر بیج بوئے جا سکتے ہیں, کھیت بنائے جا سکتے ہیں اور پیداوار, اناج کی پیداوار پیدا کی جا سکتی ہے وہاں پر. ابھی تو ہم نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا ہے, دنیا کے لوگوں نے. اگر اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اور کتنی پیداوار بڑھ جائیں گی. پھر ابھی آپ کو معلوم ہوگا, حال ہی میں ہندوستان میں گوڈاؤنس میں, جہاں پر پورے کسان اپنا اناج لا کر رکھتے ہیں, وہ گوڈاؤنس میں پانی بھر گیا. تو کہا جاتا ہے کہ کروڑوں ٹن گیہوں, کروڑوں ٹن بہت ہی اچھا والا گیہوں پانی کی نظر ہو گیا, سڑ گیا گیہوں. یا وہ گوڈاؤنس میں صحیح سے چھتیں نہیں تھی تو پانی گرنے کی وجہ سے وہاں پر رہ رہے کہ گیہوں سڑ گیا اور پورا گیہوں پھینکا گیا. اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیے کہ دہلی کے لوگ بھوکے رہے, ہندوستان کے لوگ بھوکے رہے, نہیں رہے نا. تو پھینکتا ہے لاکھوں کروڑوں ٹن گیہوں, کیڑا لگ جاتا ہے اس کو, پانی چلا جاتا ہے اس میں. خود آپ انٹرنیٹ پر جائیں, سرچ کریں. اگر میں اب یہاں پر رپورٹ دوں گی تو بات ہماری اور لمبی ہو جائے گی. آپ خود انٹرنیٹ پر جائیں اور سرچ کریں, باقاعدہ آپ کو تصویریں بھی مل جائیں گی, آپ کو رپورٹ بھی مل جائے گی کہ ہر سال امریکہ ہزاروں ٹن گیہوں سمندر میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیمتیں کم نہ ہو جائے, گیہوں کی قیمت کم نہ ہو. اگر اتنا زیادہ گیہوں وہ مارکیٹ میں لے آئے گا تو گیہوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, تو وہ بچا کر پھینک دیتا ہے, یہ اس کو گوارا ہے. لیکن مارکیٹ میں لا کر اس کو سستا کرنا گوارا نہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس بات کا مفلسی کا ڈر, کیوں اولاد کو قتل کر رہے ہو, کیوں آبادی پر کنٹرول کر رہے ہو؟ اللہ نے تو اتنی کثرت سے پیداوار کی ہے, پھر وہ رازق ہے, وہ رزاق ہے. جب پیدا کیا ہے تو کیا بھلا اس کا انتظام نہ کرے گا؟ تو یہ سب منہ دیکھی باتیں ہیں. اور وہ کوا چلا اپنی چال, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہم ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز کے, کہ انہوں نے جو چیزیں بتا دی ہم بھی اس پر چل رہے ہیں. تو مسلمان کو کیا اس سے بھلا, آپ بتائیے کیا اس میں مسلمان کے لیے بھلائی ہو سکتی ہے برتھ کنٹرول میں؟ کم از کم مسلمان تو نہ کرے نا, ہونے دے بچے. آپ دیکھیں کتنا خوشی کا باعث ہے سارے بچے. اللہ توفیق دے ہماری مسلمان خواتین کو. پھر فرمایا گیا, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. یہ جو فواحش کا لفظ ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فواحش میں آتی ہیں؟ قرآن میں عمل قوم لوط, زنا, باپ کی منکوہا سے نکاح کرنا, ان سب کے لیے بھی فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے, استعمال کیا گیا ہے. فواحش فاحشہ کی جمع ہے, اور لفظ فحش, فحشہ اور فاحشہ سب یہ مصدر میں شمار ہوتے ہیں, اور اردو میں جن کا ترجمہ بے حیائی سے کیا جاتا ہے. قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے برے کام کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور فساد کے اثرات برے ہوں اور دور تک پہنچے. امام راغب الاصفہانی نے یہی معنی اس کے مفردات القرآن میں بتائے ہیں. یعنی ہر ایسا برا کام جو معاشرے میں برا سمجھا جائے, جس کی برائی اور فساد کے اثرات دور دور تک پہنچے, وہ فحش میں شمار ہوگا. اور قرآن میں اس کو منع کیا گیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ینہا عن الفحشاء والمنکر, کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحش اور منکر سے. اسی طرح ایک جگہ اور ارشاد فرمایا, حرم ربی الفواحش, کہ حرام کر دیا میرے رب نے یہ تمام فحش کی چیزیں. اس میں تمام وہ بڑے بڑے گناہ داخل ہیں جو چاہے زبان سے ہوں یا پھر عمل سے ہوں. اسی لیے بدکاری کے معنی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور فحش کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے. تو اگر ہم اس کو عام معنی ملیں تو ہر وہ بری خصلتیں اور گناہ خواہ وہ زبان کے ہوں یا ہاتھ پاؤں کے، خواہ وہ دل سے تعلق رکھتے ہوں یا ظاہر ہوتے ہوں، وہ بے حیائی میں آ جائیں گے. اور یہاں پر جو بات کہی گئی کہ چاہے وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو، دونوں بھی منع ہیں. یعنی دل کے اندر وہ سوچنا یہ بھی غلط ہے اور ظاہری طور پر اس کو کرنا وہ بھی غلط ہے. تو ظاہری گناہ سے مراد ہاتھ پاؤں وغیرہ کے جو تمام گناہ ہوں گے جو انسان ظاہری طور پہ کرتا ہے، اور باطنی سے مراد حسد، کینہ، حرص، ناشکری وغیرہ، یہ سب بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا غیر عورتوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا فحاشی کی باتیں سننا، زبان کا زنا فحاشی کی بات چیت کرنا، ہاتھ کا زنا بری اشیاء کو پکڑنا، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے، دل کا زنا برائی کی خواہش اور تمنا کرنا ہے. پھر شرم گاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ایسے تمام وسائل وہ بھی تم اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں اور انسان کے جنسی جذبات میں تحریک پیدا کریں، جیسے بے حجابی، بے پردگی، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، تماشے وغیرہ، جیسے جو کھیل وغیرہ ہوتے ہیں، ڈرامے وغیرہ یا پھر فلمیں، سینما، ٹی وی، جنسی لٹریچر کا مطالعہ، عورتوں کی تصاویر کی عام نشر و اشاعت، یہ سب کچھ اسی ضمن میں آ جائے گا. تو ان سب کو کہا گیا کہ یہ منع کیا گیا ہے. ولا تقرب الفواحش، کہ قریب بھی نہ جاؤ. آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ منع کرنا، اور ایک چیز کہی گئی ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ان چیزوں کے اگر قریب بھی گئے تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی بے حیائی، زنا، یہی نتیجہ نکلے گا. تو بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں اور یہ سب چھپ چھپا کر ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ باطنی، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطنی ہو، کوئی بھی گناہ نہ کرو ایسا، یا کوئی بھی ایسے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور ایک حدیث بھی ہمیں اس سے ملتی جلتی ملتی ہے کہ من حام حولا حما اشکن این یقا فیہ، کہ یعنی جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ فحش کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیدن حکم دیا ہے. وصیت کی جا رہی ہے، اور وصیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی بات کا تاکید کر کے حکم دینا. تو قتل بالحق کی جو صورتیں ہیں قرآن میں تین بتائی گئی ہیں اور حدیث میں دو بتائی گئی ہیں. قرآن کی تین صورتیں یہ ہیں کہ قتل عمد کے قصاص کی صورت میں، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے قصاص میں جو بدلہ لیا جائے گا، جان لی جائے گی، تو وہ جائز صورت ہے. میدان جنگ میں کفار کا قتل. تیسرا بغاوت، یعنی اسلامی حکومت میں بدامنی پھیلانے والے اور اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے والے کا قتل، یہ جائز ہے. جیسے ہم نے پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے کہ پھر اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سنت سے کاٹ دیے جائیں. سنت میں جو دو صورتیں بتائی گئی ہیں حق کے ساتھ قتل کی، شادی شدہ زانی جو زنا کرے گا شادی شدہ جوڑا، اس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا. دوسرا جو شخص ارتداد کا مرتکب ہو، یعنی اسلام پہلے لائے اور اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف چلا جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو اس صورت میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جسے ارتداد کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، اور اس گناہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے 30 نمبر پر شمار کیا ہے۔ بخاری میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے۔ یتیم کی بات کی گئی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کا کچھ مال ساتھ میں ہو تو گھر والے کو چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق لے گا، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ سے شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور یہ کہ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو، ہم کسی کو اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ ماپ تول میں کمی بیشی کا آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنا پر شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اور یہ جو تففہ کا لفظ آتا ہے ماپ تول میں کمی کے لیے، اوفل کئی لول میزان بالقسط، قرآن میں ایک سورت بھی نازل ہوئی کہ ویل للمطففین، کہ تباہی اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ہمیں ملتا ہے بخاری میں، جس میں ایک شخص کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا اور نماز کے وہ ارکان پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ تففہ، تم نے کمی کر دی، تم نے حق پورا نہیں کیا۔ تو صرف میزان میں نہ کمی نہ کرو ناپ تول میں، بلکہ جس کا جس کے ذمے جو حق ہے اس میں کمی کرنا، وہ سب اس میں آ جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو، ہم کسی کو اس کی مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کے حقوق ہمارے ذمے ہوں یا ہمارے ذمے جو فرائض ہیں وہ پوری طرح سے ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم سے باز پرس نہ ہوں۔ پھر جو بزنس مین لوگ ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پیمانہ ہمیشہ پورا پورا بھر کر دیں، کم نہ دیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور جب کچھ کہو، یعنی جب بات کرو، تو انصاف کی بات کرو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق رکھتی ہو یا اس کی عزت تمہارے رشتے پر پڑتی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہاں پر انصاف کی بات کہنے کی بات کی گئی ہے، عدل اور انصاف سے بات کرنا، چاہے وہ عام زندگی کی بات چیت ہو یا عدالت میں گواہی کا معاملہ ہو، یا کسی کے تعلق سے آپ کو گواہی دینی ہو، یا کوئی رشتے کے تعلق سے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے، بات ہمیشہ انصاف کی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی گول مول سا جواب نہیں دینا چاہیے کہ جس سے سامنے والا شکوک و شبہات میں پڑ جائے۔ کسی پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگانا۔ اگر بے انصافی کی بات کرو گے تو یہ جرم قرار دیا گیا، شہادت کی صورت میں اگر ہو تو وہ جرم عظیم بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، اور والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی ناانصافی کی بات، یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یا جھوٹی شہادت۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات کرو تو انصاف کی بات کرو، سچے کو سچا ہی کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، خواہ اس بات کا اثر تمہاری زندگی پر اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑے، معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، تمہارے دوست احباب کا ہی کیوں نہ ہو، یا کسی کے دوسرے کے سے ہو سکتا ہے کہ توہین ہو یا کچھ ایسا معاملہ ہو، لیکن جب بات کہنی پڑے گی حق ہی کہنا پڑے گا، جھوٹی بات نہیں کہنا پڑے گا، یا کسی کا حق تلف ہوتا ہو یا کسی کو کسی سے فائدہ پہنچ سکتا ہو آپ کے سچ کہنے سے، یا کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، کچھ بھی معاملات ہو آپ کو ہر حال میں حق بات کہنی ہے۔ پھر عہد کو پورا کرنا ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو خواہ یہ عہد انسان نے اللہ سے کیا ہو جیسے کہ عہد الست ہے، یا پھر نظر یا کوئی منت مانی ہو اللہ تعالیٰ سے کہ میں اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں کر لوں گا، دراصل یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، یا اللہ کا نام لے کر انسانوں سے کوئی وعدہ کیا ہو اس کو بھی پورا کرنا ہے، جیسے عقد ہے، عقد نکاح، یا جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں اللہ کا نام لے کر کیے جاتے ہیں، تو ان سب کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ عہد الست جو ہے یہ تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے کہا تھا کہ آپ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ اب کہا گیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، ھذا صراطی مستقیمہ، تو سیدھی راہ صرف ایک ہے، صراط مستقیم صرف ایک ہے، باقی جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے راستے ہیں، جو گمراہ کرنے کے لیے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ سیدھی راہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر تم چلو گے تو وہ سب کے سب تمہیں اس سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ اسی راستے کی پیروی کرو۔ وہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہوگی نا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دیں، اس کے بعد فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر تو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، اور دائیں اور بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ پھر آپ نے یہی والی آیت پڑھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ پھر اگر تم نے ان راستوں کی پیروی کی تو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گی، تو یہی صراط مستقیم پر چلو۔ تو اگر جیسے ہی ہم قرآن اور سنت کو چھوڑتے ہیں تو پھر انسان سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، پھر اس کو بے شمار راستے نظر آتے ہیں، پگڈنڈیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ کی راہ کو چھوڑنے کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے، پھر شیطان اس کو جدھر چاہتا ہے لیے گھومتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پکڑے رکھنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ تم، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے قرآن اور سنت۔ تو ہمیں اس کو تھامے رکھنا ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں۔ ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذین احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسی علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات جو دی گئی تھی وہ کس لیے دی گئی تھی، ایک تو اس میں احکامات کھول کر بیان کیے گئے تھے، اچھی باتوں کا ذکر تھا اس میں، ہدایت اور رحمت تھی، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں اس میں ذکر تھا کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تصور ہے، اور یہ اپنے اعمال کی جواب دہی کا تصور، یہی وہ تصور ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان سراپا چینج ہو جاتا ہے۔ کہ ایک دن مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور یہ آخرت پر ایمان نہ لانا یا اللہ سے ملاقات کی امید نہ ہونا یا یقین نہ ہونا، یہ زندگی کو بہت ہی سہل، آزاد اور تعیش پسند بنا دیتا ہے۔ انسان بلکہ ایک وحشیانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے، جانوروں کے سطح پر پھر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک آخرت میں مسئولیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آخرت کے مسئولیت کا تصور ہے کہ آخرت میں ہم کو اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، یہ انسان کو اللہ کی اطاعت پر، اس کے احکام پر اطاعت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ چیز اسے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے رکتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور دنیا میں بہت ہی محتاط زندگی گزارتا ہے۔ یہی بات کا حکم تورات میں بھی دیا گیا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں نا کہ زبان سے ہو سکتا وہ لوگ کہتے ہوں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملنے والے ہیں، لیکن ان کے عمل بالکل اس کے الٹ تھے۔ تو آج جو عہد نامہ عتیق پایا جاتا ہے، جسے تورات سے ملا دیا گیا ہے، تو یہ وہ تورات نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ وہ تورات دو بار گم ہوئی اور پھر لکھی گئی، پھر اس میں اور بہت سارے مضامین، خود ساختہ مضامین شامل کر دیے گئے، تحریف بھی کی گئی۔ جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں نیک لوگوں کے لیے ہدایت کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی، ہر طرح سے اس میں، یعنی معاشرے کی ترقی کے لحاظ سے بھی ہر طرح سے وہ مکمل تھی، اور معاشرے کی ترقی کے لیے اس میں نمایاں احکامات موجود تھے، اور پھر آخرت پر ایمان کی بات اس میں کی گئی تھی، اور وہ کتاب اس لیے دی گئی تھی ان کو تورات کہ ان تعلیمات پر وہ عمل کر کے ان کے اندر آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اہل کتاب کی زندگیاں تو بالکل ہی اپوزٹ اور الٹ نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی جو قرآن دیا گیا ہے، کیونکہ آگے قرآن ہی کی بات کی گئی ہے، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے ویسے وہ، تو ہمیں جو قرآن دیا گیا ہے وہ بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ مبارک کتاب آج ہمیں دی گئی، جیسے پہلے تورات اہل کتاب کو دی گئی تھی، یہود کو دی گئی تھی، جب انہوں نے اسے بھلا دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ہمارے سامنے ان کا انجام ہے کہ ان کو معزول کر دیا گیا عہدے سے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، لعنت کی گئی ان کے اوپر، تمام انبیاء سے بھی لعنت کروائی گئی، اس سے بڑھ کر اور لعنت اور پھٹکار کیا ہو سکتی ہے، بے عزتی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ امت مسلمہ کے حصے میں وہ چیز آئے، بے عزتی، اس کے لیے ہمیں قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، سمجھ کر قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان کر دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون